نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، سورة أحزاب میں کل ایک آیت ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آئی ہے. اس آیت مبارکہ سے متعلق کچھ باتیں میں عرض کر دوں. ہمارے ہاں عام طور پر جہالت ہی اس کا سبب میں سمجھتا ہوں، یا دین سے ناواقفیت، کہ اس آیت مبارکہ کو بعض اوقات بعض لوگ دعا میں پڑھتے ہیں، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ عام طور پر کہتے ہیں برحق نبی یا حق نبی، زور سے کہتے ہیں. اور پھر جب یہ آیت پوری پڑھ لی جاتی ہے تو اونچی آواز سے اور زور سے درود شریف پڑھا کرتے ہیں، اور عام طور پر یہ کہا کرتے ہیں کہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھنا واجب ہو جاتا ہے یا ضروری ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیے کہ اس آیت کو پڑھ کر درود شریف واجب نہیں ہوتا. اس آیت نے تو حکم بتایا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے مومنوں تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو. یہ حکم ہے، یہ ایسا ہی حکم ہے جیسے اللہ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ دو. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جیسے یہ آیت پڑھے زکوٰۃ جیب سے نکال کے دینی شروع کر دی یا نماز پڑھنی شروع کر دی. بھائی حکم تو وہاں بھی ہے، اور حکم یہ ہے کہ نماز پڑھو زکوٰۃ دو، تو اس کا مطلب ہے فوری طور پر نماز بھی پڑھنی چاہیے زکوٰۃ بھی دینی چاہیے. احکام ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالی نے بتائے ہیں، اور اس آیت کی روح سے علماء کرام نے فرمایا کہ زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا تو واجب ہے، ورنہ ہر مجلس کے اندر کم از کم ایک مرتبہ پڑھنا ضروری ہے. اور اگر ہر مرتبہ نام نامی پر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیا کرے تو کیا ہی بات ہے، کیونکہ درود شریف سے کوئی کام رکتا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے سارے کام کرا دیتے ہیں. جب آدمی درود شریف پڑھتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ایسے امور بھی اس کے انجام پا جاتے ہیں جو بظاہر پورے ہوتے نظر نہیں آتے. اس لیے درود شریف پڑھنی چاہیے. اور یہاں یہ بھی سمجھ لیجیے کہ درود اور سلام دو الگ الگ چیزیں. ہمارے دیار میں چونکہ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا جہالت کا غلبہ ہے، علم کی کمی ہے، اس لیے احادیث کی طرف غور نہیں کرتے کہ احادیث میں اس کی تفسیر کیا ہے. یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اس زمانے میں قرآن مجید میں آیات نازل ہوئی ہو اور پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی. علیہ باللہ قرآن مجید تو آپ پر ہی نازل ہوا اور آپ ہی نے اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے، اور وہی تفسیر معتبر بھی ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. میں یا کوئی اور اپنی طرف سے کوئی اور گھڑ کے بیان کر دے اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو اس لیے یہ جب آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سلام کو تو جانتے ہیں، یعنی نماز کے اندر کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام ہے جو ہم پڑھتے ہیں، لیکن صلات کا کیا مطلب؟ یہاں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اپنے نبی پر صلات بھی بھیجو سلام بھی بھیجو. تو سلام سے تو ہم واقف ہیں لیکن صلات سے واقف نہیں. تو آپ نے پھر انہیں درود شریف سکھایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دونوں درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں یہ بتلایا کہ یہ مراد ہے اس سے. تو یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا. دوسری چیز یہ بتا دی کہ ویسے تو الحمدللہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ درود شریف سلام کا صیغہ ہو، صلات کا صیغہ ہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹتے کسی وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھنا کو منع ہے یا لیٹ کے پڑھنا کو منع ہے یا بیٹھے ہوئے پڑھنا منع ہے یا چلتے ہوئے پڑھنا منع ہے، کوئی منع نہیں ہے. درود شریف چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت پڑھا جا سکتا ہے. البتہ اتنی بات ضرور ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں جو سب سے اہم ترین عبادت ہے اس میں بھی جس مقام پر درود شریف پڑھنے کا حکم دیا ہے وہ بیٹھ کر. اگر ادب یہ ہوتا کہ کھڑے ہی ہو کے پڑھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پڑھنے کا حکم نہ دیتے، بلکہ کھڑے ہو کے درود شریف جب ہم قرأت کرتے ہیں اس وقت درود شریف بھی پڑھا جاتا. لیکن یہ پتہ چلا کہ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ ادب باادب ہو کر دوزانوں بیٹھ کر جیسے کہ ہم نماز میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اگر درود شریف پڑھا جائے تو بظاہر یہ زیادہ افضل طریقہ ہے، لیکن منع نہیں ہے کھڑے ہو کے پڑھنا، بیٹھ کر پڑھنا، لیٹ کر پڑھنا، کسی ایک جہد کو اور پہلو کو ضروری سمجھ لینا یہ درست نہیں ہے، بس بات سمجھنے کی ہے صرف۔ درود شریف، صلاۃ و سلام، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، میں نے کہا ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایک جہد کو ضروری سمجھ لینا اور یہ کہنا کہ اسی طرح پڑھنا چاہیے تبھی ہم درود و سلام ہوگا ورنہ نہیں، یہ اپنی طرف سے ایک ایجاد ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جیسے چاہو پڑھو، چلو پھرو، اٹھے بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہو، انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ آج بھی قطار میں لگا ہوا ہے، بل جمع کرانا ہے یا کوئی اور کام ہے یا ٹریفک میں پھنس گیا، درود شریف پڑھتے رہیے، کون منع کرتا ہے؟ رات دن پڑھیے، صبح شام پڑھیے، جتنا پڑھیں گے انشاءاللہ اس کی برکت سے کوئی کام رکے گا نہیں۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں دعا جو مانگتا ہوں تو اس میں یہ ہے کہ ایک حصہ درود شریف پڑھتا ہوں اور تین حصہ میں دعا کرتا ہوں، اذکار کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے، اگر تم اور درود شریف پڑھا لو تو اور اچھی بات ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بس پھر ایسا ہے کہ میں آدھا وقت درود شریف میں اور آدھا دیگر اذکار میں اور دعاؤں میں لگاؤں گا۔ آپ نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، اگر اور بڑھا لو تو اور اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر ایسا ہے کہ تین حصے میں درود شریف پڑھوں گا، ایک حصے دیگر اذکار اور دعائیں مانگوں گا۔ آپ نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، لیکن اور بڑھا لو تو اور اچھی بات۔ تو فرمایا بس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو میں اب درود شریف ہی پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تیرا کوئی کام رکے گا بھی نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ درود شریف معمولی چیز نہیں ہے، اس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرمائیے، سلامتیاں نازل فرمائیے۔ صلات اور سلام کا مطلب یہ ہے، صلات کا مطلب ہے رحمت کی دعا کرنا اور سلام کا مطلب سلامتی کی دعا دینا۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ رحمت نازل فرمائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی علی محمد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ اسی طریقے سے بعض درودوں میں جب آتا وسلم تسلیما کثیرا، اور سلامتی نازل فرمائیے کثرت کے ساتھ۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من صلی علیہ مرہ صلی اللہ علیہ بھی عشرہ، کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صلات بھیجنا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری طرح درود شریف نہیں پڑھتے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد، ایسے نہیں پڑھتے، یاد رکھتے۔ جب اللہ کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں، سلامتیاں نازل فرماتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ ہم جب ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اللہ تعالیٰ اس بندے پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ تو بتائیے یہ درود شریف ہمارے لیے کارآمد ہے کہ نہیں؟ اس لیے میرے عزیزوں، قرآن مجید میں جو آیت آئی ہے اس کا صحیح مطلب یہی ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود بھیجنا چاہیے۔ اور بعض حضرات نے، یعنی اکابرین میں سے کی بات کر رہا ہوں، اور فرمایا کہ کثرت کا مطلب کم سے کم 300 مرتبہ، یعنی 300 سے کم نہ ہو۔ روزانہ اگر کوئی آدمی 300 مرتبہ پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ کثرت میں داخل ہو جائے گا، کہ کثرت سے درود بھیجنے والوں میں شخص میں سے ہے۔ تو اس لیے ہمیں کم از کم 300 مرتبہ درود شریف پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ پڑھوا دے تو انشاءاللہ کوئی بری بات نہیں، اور اچھی بات ہے، لیکن یہ کم سے کم 300 مرتبہ تو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب آدمی چاہے صبح 100 دفعہ پڑھ لے، دوپہر میں پڑھ لے، شام میں پڑھ لے، چلتے پھرتے پڑھ لے، آدمی لیٹا ہوا ہے بستر پہ درود شریف پڑھتا رہے، تو انشاءاللہ کوئی کام اس کا اللہ نے چاہا تو رکے گا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت بغیر درود شریف کے پڑھے ہوئے ہے نہیں۔ اس کے لیے یہ آیت پڑھنا ضروری نہیں دعا کے اندر، بلکہ جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، اس کے بعد درود شریف پڑھو، پھر اپنی جو بھی درخواست ہے اللہ کے حضور پیش کرو، اور پھر آخر میں درود شریف پڑھ لو۔ جب ہم اس طرح سے دعا مانگ لیں گے تو انشاءاللہ وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ اور جو دعا اس طرح سے مانگتے ہیں کہ اس میں اول آخر درود شریف نہیں پڑھا جاتا، حدیث میں آتا ہے کہ وہ دعا معلق ہو جاتی ہے آسمان و زمین کے درمیان، یعنی قبول نہیں ہوتی جب تک کہ آدمی درود شریف نہ پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک طرف سے ہوا تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا بڑے آہوزاری کے ساتھ دعا کر رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر یہ آخر میں اس پر مہر لگا دے تو اس کی دعا قبول ہو جائے گی. فرمایا کہ بھائی دعا کی مہر کیا ہے؟ فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ایک بات اور سمجھ لیجیے, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی خاص طریقے کا جو درود شریف رائج ہے وہی پڑھیں گے تو درود ہے. درود شریف کے بے شمار سیغے ہیں, ایک دو نہیں ہیں. یہ وسلام علی المرسلین یہ بھی دعا ہے, یہ بھی درود شریف. الحمد للہ رب العالمین یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو گئی. والعاقبۃ للمتقین اچھا انجام نیک لوگوں کا ہے. والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم یہ صلاۃ و سلام ہو گیا. بعض لوگ سمجھتے ہیں جب تک ہم یہ آیت پڑھ کے درود شریف میں پڑھیں گے ہم نے پڑھا ہی نہیں, تو ایسا نہیں ہے. جب یہ کہتے ہیں الحمدللہ ہر دعا کے اندر ہی کہا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, دیکھیں اتنا پورا درود شریف تو ہے ہی. اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیں مانگے, اور جب آخر میں آپ کہتے ہیں وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو درود شریف ہے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد یعنی مخلوق میں سب سے بہتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اے اللہ رحمت نازل فرما. وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آپ کی آل پر آپ کے اصحاب پر سب پر برحمتک یا ارحم الراحمین. جب ہم یہ پڑھ لیتے ہیں تو درود شریف ہو گئی. اب بعض لوگ بیچارے نہیں جانتے کہ جب تک وہ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی نبی نہیں پڑھیں اور پھر اللہ صلی علی محمد زور سے نہ پڑھیں اس وقت تک سمجھتے ہیں کہ درود شریف ہی نہیں پڑھی. یہ صرف علم کی کمی ہے. یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ عام طور پر لوگ اس سے ناواقف ہوتے ہیں, اس لیے میں نے بتا دیا کہ اگر درود اول آخر میں پڑھ لی گئی ہے تو بس کافی ہے. اصل یہی ہے کہ اول اور آخر میں درود شریف پڑھنا چاہیے. تو بہرحال یہ آیت کریمہ کل پڑھی گئی تھی, اس لیے میں نے اس کو تھوڑا سا بیان کر دیا تاکہ اس کا مفہوم اور مطلب سمجھ میں آ جائے اور کسی نہ کسی درجے میں ہم بات کو سمجھ لیں. سورہ یاسین کی آج تلاوت کی گئی تھی, بس مختصر سی بات کرتا ہوں کہ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے, قرآن مجید کا دل ہے. حدیث میں آتا ہے جو شخص صبح پڑھے تو شام تک, وہ شام کو پڑھے تو صبح تک امن و امان میں آ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. ایک حدیث میں فرمایا کہ تم اپنے موتا پر مردوں پر یہ پڑھا کرو, بیمار ہو تو بھی پڑھو. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سورہ یاسین پڑھیں گے اور بس جلدی سے یہ بیچارہ رخصت ہو جائے گا, تو ایسا کچھ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ نے اس کی زندگی رکھی ہے تو انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا, اور اگر وقت آ گیا ہے تو جلدی آسانی کے ساتھ خاتمہ ہو جائے گا. یعنی موت کی تکلیف نہیں ہوگی, اس نے خاتمہ بھی ہوگا آسانی کے ساتھ ہو جائے گا. تو دیکھیں بات کچھ ہوتی ہے بنا کچھ دیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس سورہ یاسین پڑھ دو بھائی, اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کا خاتمہ بالخیر کر دو. آج دل میں یہ ہوتی ہے جس کو ہم پہنچانا چاہتے ہیں نا جلدی سے آخرت میں, اس کے لیے بس کہتے ہیں سورہ یاسین پڑھتے رہو بیٹھ. یاد رکھیے سورہ یاسین کا پڑھنا باعث خیر و برکت ہے, اس میں اللہ رب العزت نے آخرت کے مضامین کو بیان فرمایا ہے, تو اس لیے اس کو پڑھنا باعث خیر و برکت بھی ہے. اعمال کے اندر جس طرح آخرت جو ہے وہ جو اہم چیز ہے, اہم چیز کا مطلب یہ ہے کہ اگر آخرت کو نکال دیں عقیدہ آخرت کو تو کس بنیاد پہ ہم اعمال کریں گے؟ اگر آدمی کو یہ ہو کہ بھائی بس خالی کھانا پینا مرنا اور کچھ بھی نہیں ہے, آخر میں دوبارہ اٹھنا ہی نہیں ہے, تو کسی کا دماغ خراب ہے؟ کتنی محنت کر رہا ہے صبح سے لے کے شام تک جو ہے وہ روزہ رکھ رہا ہے, اگر کھانا پینا مرنا ہے اور دوبارہ اٹھنا ہی نہیں ہے تو محنت کس بات کی بھائی؟ پھر کھاؤ پیو موج کرو, بس کچھ بھی نہیں کرنا پھر تو. لیکن یہ عقیدہ آخرت ہی ہے جو انسان کو مجبور کرتا ہے کہ گناہ نہ کریں, کسی کو تکلیف نہ دیں, کسی کو قتل نہ کریں, کسی کے ساتھ بدکاری نہ کریں, بدسلوکی نہ کریں. یہ عقیدہ آخرت, کیونکہ اگر ہم کریں گے تو آخرت میں جواب دہی کرنی ہوگی. تو یہ مضامین چونکہ اس صورت میں بکثرت بیان کیے گئے ہیں اس لیے بہرحال اس کو قلب قرآن بھی کہا گیا ہے. جس طریقے سے پورے جسم کے اندر دل اگر صحت مند ہے تو پورا جسم صحت مند, اور اگر دل بیمار ہے تو پورا جسم بیمار ہے. اسی طریقے سے اگر عقیدہ آخرت ہمارا خراب ہے تو سارے عقائد بیکار ہیں. اس لیے عقیدہ آخرت بہت ضروری ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے. جب یہ عقیدہ ہوگا تو انسان پھر ڈاکے بھی نہیں ڈالے گا, پھر چوری بھی نہیں کرے گا, پھر کسی کو برا بھلا بھی نہیں کہے گا, پھر جو ہے وہ فریب بھی نہیں دے گا, کم بھی نہیں تولے گا, ہر کام میں یہ سوچے گا کہ اللہ کو جواب دینا ہے. عقیدہ آخرت تو بہت عظیم الشان عقیدہ ہے, یہ انسان کا قبلہ درست کر دیتا ہے اور گناہوں سے اس کو بچاتا ہے. اگر عقیدہ آخرت نکال دیجیے پھر جس کا جو جی چاہے کرے وہ کچھ بھی نہیں. اس دوسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ نبیوں کا ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے دو نبی بھیجے تھے، بعد میں مرسلون کا الگ فرمایا کہ اس سے کیا مراد ہے، نبی مراد ہیں یا قاصد. تو بہرحال انبیاء بھی مراد ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے وہ فرشتادے بھی. تو وہاں پر آئے تھے وہ تبلیغ کے لیے دین کی. تو اذ ارسلنا الیہم اثنین، پہلے دو بھیجے اللہ تعالیٰ نے، فکذبوہما، تو بستی والوں نے ان کو جھٹلایا، اور پھر اس کے بعد فعززنا بثالث، پھر تیسرے کو بھیجا بعد میں، فقالوا انا الیکم مرسلون، تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. تو ان کا جواب یہ تھا، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، آپ تو ہماری طرح بشر ہیں، ہمارے جیسے ہی ہیں، ہم میں اور تم میں کیا فرق ہے. یہ ہمیشہ دھوکہ لگا رہا، ان لوگوں کو بھی دھوکہ لگا رہا، آج بھی بعض لوگوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ انسانیت کی معراج تو اسی میں ہی ہے. فرمایا کہ ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. بہرحال انہوں نے ان کو دین کی طرف دعوت دی، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن وہ لوگ نہیں مانے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان تینوں کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پہلے جو دو آئے تھے تو ان کو ایک شخص حبیب نجار، اس سے ملاقات ہوئی، اور وہ ایک بت پرست آدمی تھا، مشرک تھا، لیکن وہ جذامی تھا، اس کو بیماری تھی. تو اس نے جب انہوں نے دعوت دی تو اس نے کہا کہ کیا تمہارا خدا میرے اس جذام کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ تو کہا کیوں نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ قدرت والے ہیں. کہا کہ 70 سال ہو گئے میں اس بت کی عبادت کرتا ہوں اور اس کو پکارتا ہوں، آج تک مجھے تو اس نے ٹھیک نہیں کیا، تمہارا خدا کیسے ٹھیک کر دے گا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے. بہرحال تو انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے اور اللہ نے اس کو صحت دے دی اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، حتیٰ کہ اس کے اوپر اثرات بھی نہ رہے بالکل سے. تو وہ بہرحال مسلمان ہو گیا، اور اس کے بعد پھر اس نے اپنی باقی زندگی خاموشی کے ساتھ گزاری، اس لیے کہ قوم دشمن تھی. بعد میں جب وہ تیسرے صاحب آئے اور اسے پتا چلا کہ قوم جو ہے ان کو مارنے کے لیے تل گئی ہے، تو یہ اپنی پوشیدہ جگہ سے چھپ کر آئے، اور آ کر انہوں نے جو ہے وہ وجہ من اقصی المدینہ رجل یسام ہے، اسی شخص کا ذکر کیا گیا ہے، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم نبیوں کی اتباع کرو، جو یہ کہہ رہے ہیں مان لو. اتبعوا من لا یسألکم اجرا، ایسے لوگوں کی اتباع کرو جو تم سے پیسے نہیں مانگتے. یہ بھی اخلاص کی دلیل ہے کہ ایک آدمی دین کی طرف بلا رہا ہے، آپ سے کچھ چاہتا نہیں ہے، کوئی پائی پیسہ نہیں چاہتا، کوئی مال نہیں دولت نہیں چاہتا، تو یقیناً یہ اخلاص کی علامت ہے. ایک آدمی اپنا وقت لگا رہا ہے، اپنے اوقات کو خرچ کر رہا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آیا ہے، اس کے بھی بیوی بچے ہیں، گھر بار ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جب دین کی دعوت دے رہے ہیں تو اس کے اخلاص میں کیا شک ہو سکتا ہے. اتبعوا من لا یسألکم اجرا، ایسے لوگوں کی اتباع کرو جو تم سے اجر نہیں مانگتے. وہم مہتدون، اور یہ ہدایت یافتہ ہے اللہ کی طرف سے. لیکن قوم نے نہیں مانا اور نتیجتاً انہیں بھی شہید کر دیا. اللہ تعالیٰ نے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ دنیا ہی میں اس کو آخرت کا مقام دکھا دیا، جنت میں جو ٹھکانہ تھا، اس لیے اس کی روح کو کہا گیا قیلت خل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ. تو اس وقت بھی وہ ایسا مخلص تھا آدمی کہ اس نے کہا قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم میری حالت جان لیتی کہ ایمان لانے کے بعد اگرچہ انہوں نے مجھے مار ڈالا، شہید کر دیا، لیکن اللہ نے میرے لیے آخرت میں کیا کچھ مراتب رکھے ہیں. بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت بھی کر دی اور مجھے عزت والے لوگوں میں شمار فرمایا. تو بہرحال یہ ایک واقعہ بھی بیان کر دیا. اصل یہی ہے میرے عزیزوں کہ ہمیں دین متین پر چلنا چاہیے، اس لیے کہ بات یہ ہے کہ یہ دنیا بہرحال ختم ہو جائے گی. بہت سے لوگ ہماری زندگیوں میں آئے، آج اگر ہم غور کریں تو ان میں سے بہت سے لوگ جا چکے جو ہم سے چھوٹے تھے عمر میں، لیکن جب پوچھتے ہیں تو کبھی اس کا بھی انتقال ہو گیا، اس کا بھی انتقال ہو گیا، فلاں کا بھی انتقال ہو گیا. تو کیا ہم باقی رہ جائیں گے؟ یقیناً ہم نے بھی ایک دن چلے جانا ہے، اس لیے اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم دنیا میں آئے اسی لیے ہیں کہ یہاں چند روز کے لیے ہیں، اس کے بعد جب وقت آ جائے گا تو چلے جائیں گے، اور سب کچھ یہیں چھوڑ کے جانا ہے. اب جو لوگ چلے گئے ان کے پاس اگر دکان تھی تو دکان آج بھی موجود ہے، آج بھی نہیں ہے، گاڑی موجود ہے، آج بھی نہیں ہے، کوٹھی موجود ہے، آج بھی نہیں ہے. تو یہی حال ہمارے ساتھ بھی ہوگا کہ سب کچھ موجود ہوگا، ہم نہیں ہوں گے. لیکن ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے بھائی؟ کچھ تھوڑا سا اس طرف غور فرمائیے اور اپنی آخرت کی میں بھی فکر کروں اور آپ بھی فکر کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما، ہماری نمازوں کو روزوں کو اللہ قبول فرما، یا اللہ یا شفاء مغفرت چل رہا ہے ہم سب کی مغفرت فرما، والدین کی مغفرت فرما، عزیز اقارب کی مغفرت فرما، رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ہمارے جتنے دوست احباب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے عزیزوں کی، رشتہ داروں کی، والدین کی مغفرت فرما، جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرما، جو موجود ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔